لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب. صلوات پڑھیں گے محمد. ہمارے شہر ہیوسٹن کے مشہور سوسخا جناب آباد نقوی صاحب اسپتال میں ایڈمٹ ہیں. آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ آیہ شریفہ ام یجیب کی تلاوت کر کے ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیں. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف مرضانا بحق محمد وآله الطاهرين، لا سيما هذا المريض المنذور. اللهم صل على محمد. اعزائے گرامی، جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلا رہا ہوں کہ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے سن 60 ہجری میں جو سفر انقلاب شروع کیا تھا، یہ اصلاحی تحریک تھی کہ خود امام حسین کی لفظوں میں کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اگر مدینہ چھوڑ رہا ہوں اس کے سارے خطرناک انجام سے آگاہی کے باوجود، اس کا سبب اور مقصد یہ ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. میرا مقصد طلب اصلاح ہے، انہیں اسی صراط مستقیم پر دوبارہ گامزن کرانا چاہتا ہوں جس کی دعوت میرے نانا نے انہیں دی تھی. امام حسین نے اپنے اس مقصد کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا، وہ طریقہ کار دو بنیادوں پر استوار تھا. ایک یہ کہ موجودہ خرابیوں کا ساتھ نہ دیں گے، عدم تعاون. یزید ہم سے بیعت چاہتا ہے، بیعت یعنی موجودہ صورتحال کو قبول کر لینا، موجودہ صورتحال پر خاموشی اختیار کر لینا. میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، یعنی اس برائی میں، اس ظلم و ستم میں میں یزید کا ساتھ اور ان تمام افراد کا جو راہ حق سے بھٹک گئے ہیں ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں. دوسری بنیاد انقلاب حسینی کی یہ تھی، نہ صرف یہ کہ میں ساتھ نہیں دوں گا بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے دوسروں کو بھی بیدار کروں گا، جگاؤں گا، انہیں بھی ان کی ذمہ داریوں سے آشنا کروں گا، تو تمہارا پروردگار تمہیں بھی یہی حکم دیتا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی گناہ یا کسی ظلم کا ساتھ مت دینا۔ امام حسین کی یہ تحریک قرآن مجید کی اسی آیت پر استوار تھی کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، مدد ہمیشہ نیکی پر کرنا، تقوی کی مدد کرنا۔ مدد کرنا اور مدد لینا یہ فطرت انسان ہے، انسانی معاشرہ بغیر مدد دیے ہوئے، بغیر مدد لیے ہوئے اپنے مقاصد کو پورا نہیں کر سکتا۔ ساختی انسان کی کچھ ایسی ہے کہ اسے مدد کی ضرورت ہے، کام چاہے اچھا ہو یا برا کام ہو، چاہے قیام عدل کی تحریک ہو یا قیام ظلم، عادل اور ظالم دونوں ہی دوسروں کی مدد کے محتاج ہیں۔ تعاونوا علی البر والتقوی، ہمیشہ نیکی اور تقوی میں تم ساتھ دینا، مدد کرنا۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اسم عرض کیا تھا کہ اسم وہ گناہ ہے جو انسان کی اپنی ذات تک محدود رہتا ہے، عدوان وہ گناہ ہے جو دوسروں کی ذات تک یہ جو ہے سرایت کر جاتا ہے۔ نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، یہ وہ گناہ ہے جو ہماری ذات تک محدود ہے، یہ ہمارا فردی عمل ہے، اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا، یہ اسم ہے۔ لیکن اگر ہم نے خدا نخواستہ چوری کی، کسی کو دھوکہ دیا، کسی کی غیبت کی، یہ عدوان ہے، کیونکہ اس کا نقصان دوسروں تک جو ہے وہ سرایت کرتا ہے۔ اسم بھی ظلم ہے، عدوان بھی ظلم ہے۔ مولا کائنات کی ارشادات اس سلسلے میں پیش کر چکا ہوں کہ مولا فرماتے ہیں کہ من عصى اللہ فقد ظلم نفسہ، یا فقد یا ظلم نفسہ من عصى اللہ، دونوں طریقوں سے روایتیں ہیں، جس نے اللہ کی نافرمانی کی اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ اسم میں ایک ظلم ہے، عدوان میں دو ظلم ہیں۔ اسم میں صرف اپنے نفس پر ظلم ہے، عدوان میں اپنے نفس پر بھی ظلم ہے اور دوسروں کے نفس پر بھی ظلم ہے۔ نہ اس شخص کی مدد کرو جو صرف اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، نہ اس شخص کی مدد کرو جو اپنے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے، دوسروں کے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے۔ ظلم اور عدل، عدل کا قیام اور ظلم کا خاتمہ، یہ اسلام کے بنیادی مقاصد میں شامل ہے، آئے ہی اسلام اسی لیے ہے۔ کل عرض کیا تھا کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر حکومت قبول کی تھی تو قبول حکومت کا مقصد ہی ایک یہی تھا، ظلم کا خاتمہ، ظلم کا مقابلہ، مظلوم کی حمایت۔ ما اخذ اللہ علی العلماء اللہ یقار علی کذبت ظالم ولا سقب مظلوم، اگر یہ عہد و پیمان نہ ہوتا، مولا کہتے مجھے حکومت سے کیا لینا دینا تھا، میں ایسی حکومت کو تو اپنی پھٹی ہوئی جوتی سے بھی کمتر سمجھتا ہوں۔ اور مولا کائنات نے اپنی عملی زندگی، حکومت کی عملی زندگی میں یہی ثابت کر دکھایا۔ دیکھیے جس طرح مولا کائنات نے آ حضرت کی رحلت کے 25 سال بعد اسلام کی باغ ڈور سنبھالی تھی، بہت کچھ تبدیلیاں ہو چکی تھیں، بہت ساری برائیاں سماج میں پھیل گئی تھیں، لیکن برائیاں دو طرح کی تھیں، کچھ برائیاں وہ تھیں جن کا تعلق یہ جو ہے فروعات سے تھا، فرعی برائیاں تھیں، کچھ جو ہے بنیادی برائیاں تھیں۔ ظاہر سے بات ہے ساری برائیاں ایک ساتھ تو ختم نہیں کی جا سکتی ہیں، منصوبہ بندی کی جاتی ہے، یہ جو ہے پلاننگ کی جاتی ہے، کسی کو مؤخر، کسی کو مقدم، کہیں کچھ برائیاں وہ ہیں اگر ان کو آپ ختم کرنا چاہیں گے تو عوام آپ کا ساتھ دیں گے، سماج آپ کا ساتھ دے گا، لیکن کچھ برائیاں وہ ہیں اگر آپ انہیں ختم کرنا چاہیں ثواب سماج میں واویلا ہو جائے گا، سماج میں ہنگامہ ہو جائے گا، سماج چونکہ اس کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے جس چیز کا سماج عادی ہو جائے، عادت کے خلاف اقدام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کچھ برائیاں فرعی ہیں، وہ فرعی برائیاں جس کو جو ہے مٹانے میں سماج بھی ساتھ دے، اسے ختم کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ فرعی برائیاں جہاں سماج ساتھ نہ دے، اسے مٹانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ اصولی اور یہ جو ہے بنیادی برائیاں تھیں، بنیادی برائیاں بھی دو طرح کی تھیں، کچھ برائیاں وہ تھیں جس میں جس کو ختم کرنے میں سماج کی طرف سے کسی احتجاج کا، کسی جو ہے مخالفت کا سامنا نہیں کرنا تھا، لیکن کچھ برائیاں وہ تھیں جہاں کے اوپر سماج کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا تھا. مولا کائنات نے جب باغ ڈور سنبھالی ہے، مولا کے سامنے بھی دو طرح کی بیماری ہے، کچھ فرعی جو ہیں برائیاں ہیں، کچھ اصولی برائیاں ہیں. فرعی برائیاں وہ برائیاں جہاں سماج کی طرف سے احتجاج سامنے آیا وہاں پر مولا نے سمجھوتا کر لیا، وہاں سمجھوتا کر لیا. تراوی انہی میں سے ایک ہے، تراوی انہی میں سے ایک ہے. ایک برائی تھی، ایک بدعت تھی، مولا نے جب اسے ختم کرنا چاہا تو سماج کی طرف سے احتجاج ہو گیا، واہ عمرا کی فریاد بلند ہونے لگی، سنت عمر مٹائی جا رہی ہے. یہ جو بنیادی برائی نہیں تھی، ایک فرعی معاملہ تھا، مولا نے چھوڑ دیا، چوپو. لیکن کچھ برائیاں وہ تھیں جن کا تعلق یہ جو ہے بنیاد اسلام سے تھا، جب ان کو مولا نے ان کی اصلاح کرنا چاہا، انہیں ختم کرنا چاہا، ان برائیوں کو جب یہ جو ہے مٹانا چاہا، جو سماج سے جب سماج کے مؤثر طبقات کی طرف سے جب آواز اٹھی، مولا نے ان کی مخالفتوں کی پرواہ نہیں کی. دھمکیاں دی جا رہی ہیں، علی تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی، علی تمہاری حیات خطرے میں ہے، علی اپنا سارا جو ہے وجود قربان کرنے کو تیار ہے مگر اس برائی کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. انہی میں سے یہ جو ہے بنیادی جو ہے برائیوں میں سے ایک برائی تھی، ظلم، ناانصافی، بے روا تفریق. مولا کائنات اس سلسلے میں خاموش ہونے کو تیار نہیں ہے. جتنے بھی مشورے آتے ہیں علی کے سامنے، ہر مشورے کو مولا کائنات نے ٹھکرا دیا، دھمکیاں دی گئی، ٹھکرا دیا. نصیحتیں لوگ کر رہے ہیں مولا کو، سننے کو تیار نہیں ہے علی ابن ابی طالب. اس سلسلے میں اپنے پرائے کی تفریق بھی نہیں ہے، چھوٹا ظلم ہو یا یہ جو ہے بڑا ظلم ہو، معمولی سے معمولی ظلم سن کر کے بھی علی جو ہے بے چین ہو جاتے ہیں، بیتاب ہو جاتے ہیں. شرط نہیں ہے کہ مظلوم یہ جو ہے مسلمان ہے، کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی، مظلوم اگر مظلوم ہے چاہے کسی قوم و ملت سے تعلق رکھتا ہو، ظلم برا ہے اپنا کرے یا پرایا کرے. آج کی دنیا جو اپنے کو مہذب دنیا کہتی ہے، اپنے چہرے کو ذرا آئینے میں دیکھے، آج مخالفت ظلم کی وہاں کی جاتی ہے جہاں ان کا تعلق یہ جو ہے مخالف خیمے سے. اگر اپنے خیمے کا کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کی نہ صرف یہ کہ جو ہے مخالفت نہیں کی جاتی ہے بلکہ اس کی حمایت کی جاتی ہے. آپ دنیا کی صفحات پہ دیکھ لینا، ابھی بالکل تازہ واقعہ ہے نا، ایران کے اندر کچھ طلبہ نے برطانیہ کی ایمبیسی پہ حملہ کیا. حملہ صحیح تھا غلط تھا میں فی الحال اس بحث میں جو ہے وہ نہیں جانا چاہتا. ایک واقعہ ہوا، برطانیہ کی ایمبیسی پہ حملہ ہوا، کوئی مارا نہیں گیا، کوئی زخمی نہیں ہوا، چند گھنٹوں کے اندر حملہ ہوا، بفرے ہوئے نوجوانوں نے ایمبیسی پہ حملہ کیا، پولیس نے ان کا جو ہے مقابلہ بھی کیا، گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں. ایک ہنگامہ ہے نا دنیا میں، مذمت. یہ جو ہے سیکورٹی کونسل بھی وارد عمل ہو گئی. سن 80 میں ایران کی ایمبیسی پر انگلینڈ میں حملہ ہوا تھا، سن 80 میں دو لوگ مارے بھی گئے تھے، دو ایرانی یہ جو ہے ڈپلومیٹ مارے گئے. کوئی ریاکشن تھا؟ کوئی رد عمل تھا؟ اقوام متحدہ میں گفتگو ہوئی؟ سلامتی کونسل نے احتجاج کیا؟ کسی ملک نے برطانیہ سے اپنے تعلقات توڑے؟ اگر سفارت پہ حملہ کرنا ظلم ہے تو وہ سن 80 والا تو یہ جو ہے زیادہ ہی بڑا ظلم تھا نا. پولیس نے کوئی ایکشن نہیں لیا، ایک فرد یہ جو ہے گرفتار نہیں کیا گیا، جبکہ دو افراد یہ جو ہے مارے بھی گئے تھے. کیوں یہ فرق؟ یہاں پہ اگر ظلم ہوا ہے چونکہ ہمارے والوں پہ ظلم ہوا ہے، مگر علی کی نگاہ میں ظلم اپنا اور پرایا نہیں دیکھتے، ظلم ظلم ہے، عدل عدل ہے. مولا کائنات کو جب خبر ملتی ہے کہ یہودی عورت کے پیر سے معاویہ کی فوجوں نے اس کی پازیب چھین لی ہے، اتنا بے چین ہو گئے. امیر المومنین کے فرماتے ہیں کہ مومن اگر یہ خبر سن کر کے موت کی تمنا کرے تو برحق ہے. یہ جو ہے مسلمان عورت نہیں, جزوی معاملہ ایک. کیوں وجود ظلم علی کو ذرہ برابر برداشت نہیں؟ کیونکہ یہ اساس اسلام ہے. میں نے عرض کیا اسلام آیا ہی اسی لیے ہے, لیقوم الناس بالقسط. کوئی معاشرہ, اسلامی معاشرہ اس وقت تک کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے جب تک اس معاشرے میں عدل قائم نہ ہو جائے, انصاف کی حکومت قائم نہ ہو جائے. نمازیں پڑھی جائیں, روزے رکھے جائیں, حج بجا لایا جا رہا ہے, داڑھیاں رکھی جا رہی ہیں, پردہ ہے, لیکن اگر عدل نہیں ہے, اگر انصاف نہیں ہے, اگر مظلوم کو اس کا حق نہیں ملتا ہے, یہ معاشرہ قابل تعریف نہیں ہے, قابل تقدیس نہیں ہے. پیغمبر فرماتے ہیں لن تقدس امۃ حتی یؤخذ فیہا حق الضعیف من القوی بغیر متطعت. کوئی سماج, کوئی معاشرہ اس وقت قابل تقدیس, قابل تعریف, قابل تعظیم نہیں ہے جب تک معاشرہ عدل و انصاف کے قیام کے سلسلے میں اتنا ترقی یافتہ نہ ہو جائے کہ وہاں پر کمزور کا حق ظالم سے لکنت زبان کے بغیر حاصل کر لیا جائے. ہچکچاہٹ نہ ہو کسی مظلوم کو ظالم سے اپنا حق مانگتے ہوئے, ڈرے نہیں کہ ہم اگر مانگیں گے تو ہم پر اور ظلم ہو جائے گا. آج کتنے مظلوم ہیں جن میں بولنے کی ہمت نہیں ہے, جرات نہیں ہے ان کے اندر, خوف ہے, ڈر ہے. ظالم کے خلاف اگر آواز اٹھائیں گے, اپنا حق مانگنے جائیں گے, جو کچھ ہے وہ بھی چھن جائے گا. دنیا کے حالات آپ کی یہ جو ہے آج نگاہوں کے سامنے, مگر امیر المومنین اتنا بھی ظلم برداشت نہیں کر رہے ہیں. مولا کی حکومت کا زمانہ ہے, گشت کر رہے ہیں شہر کے اندر, گشت کرتے کرتے ایک دفعہ دیکھا ایک بوڑھا ہانپ کانپ رہا ہے کونے میں جو ہے پڑا ہوا ہے. مولا رک گئے, یہ پڑا کیوں ہے؟ اسلام میں کوئی کہیں پڑا نہیں رہتا, ہر ایک کی ایک جگہ معین ہے. اسلامی حکومت کا نمونہ یہ ہے, ہر ایک کا ایک جو ہے مقام ہے. ٹھہر گئے, مولا یہ وہاں کیوں پڑا ہوا ہے, یہ کیوں آپ کاپ رہا ہے؟ کہا مولا بوڑھا ہو گیا نا, کام نہیں کر سکتا, کام نہیں تو دام نہیں, اور اگر پیسے جیب میں نہیں تو کوئی عزت ہی نہیں. بچے بھی ایسے باپ کو رکھنا اپنے ساتھ گوارا نہیں کرتے ہیں. مولا نے کہا واہ کیا انصاف ہے تمہارا, جب تک اس کے بازوؤں میں طاقت تھی خوب اس سے کام لیا, اور اب جب کمزور ہو گیا تو اسے اٹھا کر کے پھینک دیا. مولا سے کہا کہ مولا پریشان کیوں ہوتے ہیں, یہ جو ہے مسلمان نہیں ہے, یہودی ہے, اپنا نہیں ہے, پرایا ہے. مولا کہتے مسلمان ہو یا نہ ہو انسان تو ہے, یہ کون سا انصاف ہے؟ جب تک اس کے بازوؤں میں طاقت تھی تم نے اس سے کام لیا, اور جب یہ ناتما ہو گیا, کمزور ہو گیا, تو اٹھا کر کے پھینک دیا. اسے خاص مقام ملنا چاہیے. اگر عوام اس کا, اگر خاندان والے, کنبے والے اس کا خرچ پورا نہیں کر سکتے ہیں, تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا خرچ اٹھائے. چھوٹے سے چھوٹا ظلم بھی مولائے کائنات سے جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتا تھا, دیکھ کر کے علی بے چین ہو جاتے تھے. ظلم کرنے والا کوئی ہو, جرم کرنے والا کوئی ہو, چاہے اپنا ہی کیوں نہ ہو. مشہور واقعہ ہے مداح اہل بیت, علی کا قصیدہ خان نجاشی. نجاشی علی کا مداح ہے, علی کا قصیدہ خان ہے. رمضان کا زمانہ ہے, بہت عبرت خیز واقعہ ہے. گھر سے نکلا, نوجوانوں کے لیے خاص طور سے کہ دوستوں کے انتخاب میں اچھی طرح غور و فکر کریں, دوست کہاں سے کہاں لے جاتا ہے, بڑا اثر انداز ہوتا ہے دوست دوست کے اوپر. نوجوانوں پر جتنا اثر دوستوں کا ہوتا ہے اتنا اثر ماں باپ کا نہیں ہوتا. ماں باپ کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے, بیٹا چلو گے مجلس سینٹر چلو گے؟ نہیں پاپا, وہ ہوم ورک بہت ہے, وہ ایگزام ہے, وہ فلاں کیا ہے, دیکھا دنیا بھر کی چیزیں. والدین بھی چھوڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے ایگزام ہوگا. اسی وقت اگر ان کے دوست کا فون آ جائے کہ سینٹر چلو گے, اچھا تم آ رہے ہو, ان کا ہاں, اچھا ہم بھی آ رہے ہیں. اب نہ ہوم ورک ہے, نہ وہ اسکول کا کام ہے, کچھ بھی نہیں رہ جاتا. کہ حقیقت ہے بچے جتنا اپنے دوستوں سے یہ جو ہے متاثر ہوتے ہیں, اتنے اپنے ماں باپ سے متاثر نہیں ہوتے ہیں. لہذا اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے, والدین کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا بچہ کس سے دوستی کر رہا ہے, اور بچوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. برا دوست انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دے گا. نجاشی گھر سے باہر نکلا, رمضان کا زمانہ ہے, مسجد جا رہا ہے, ظہر کی نماز کے لیے. ابھی نماز میں آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ باقی ہے, تھوڑا پہلے چلے جائیں گے, مولا سے کچھ سوالات پوچھیں گے, کچھ یہ جو ہے قرآن کی تلاوت کریں گے, کچھ مناجات کریں گے. ضروری تو نہیں ہے نا کہ بالکل جب جماعت کھڑی ہو جائے, بلکہ جب امام یہ جو ہے چلا گیا جو ہے رکوع میں, تو یا اللہ کہہ کے پہنچے ہیں, انتظار ہوتا رہتا ہے کہ بالکل وہ آخری لمحہ. نہیں, تہذیب اسلام یہی ہے کہ وقت نماز سے پہلے جا نماز پر بیٹھ جائیں. اور سو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ نماز پڑھتے ہیں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں, خیالات یہ جو ہے تمرکز نہیں ہو پاتا, وہ آئے گا کہاں سے؟ آپ بالکل آخری موقع کے اوپر جلدی جلدی نماز, نگاہیں ٹی وی کے اوپر ہیں کہ وہ چھکا کس نے مارا, چوکا کس نے مارا, وکٹ کس نے لیا, کیچ کس نے کیا, سنچری بنی, سنچری بنی کہ نہیں بنی, سارا دھیان تو وہاں لگا ہوا ہے, مگر ہم نماز کے لیے آبادی کیا کریں, دیکھا سورج ڈوب رہا جلدی اللہ اکبر, تو ذہن تو وہاں ہے. خاتون جو ہے وہ کچن کے اندر کھانا پکا رہی ہے, سارا ذہن تو ہانڈی کی طرف ہے, تو کہاں سے جو ہے وہ تمرکز آئے گا, کہاں سے ذہن نے بھٹکے گا؟ اسی لیے حکم ہے کہ نماز کے وقت سے 5-10-15 منٹ پہلے ہی آ کر کے جو ہے مصلے پر بیٹھ جائیں, اس ذہن کو باندھنے کی تو کوشش کریں. گھر سے نکلا ہے ابھی نماز کو, وقت باقی ہے, راستے میں اس کا ایک پرانا دوست مل گیا, کہاں جا رہے ہو؟ نماز کے لیے جا رہا ہوں. ہمارا ابھی تو بڑا ٹائم ہے بھائی, تم تو یار پکے ملا بن چکے ہو, دوستوں کو بھول ہی گئے. اب دین کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ دوستوں کو بھول جاؤ, ٹھیک ہے نماز پڑھو, ٹھیک ہے ہم منع نہیں کرتے, لیکن دوستوں کا بھی تو کچھ حق ہوتا ہے. ہم یار اور مدتیں ہو گئی ہیں, تھوڑا دیر بیٹھتے ہیں, تھوڑا گپ لڑاتے ہیں, پھر چلے جانا. چلا گیا ان کے گھر, پہلا قدم, بہت سوچ سمجھ کے پہلا قدم اٹھانا چاہیے, پھر دوسرا اور تیسرا قدم زیادہ اختیار میں نہیں رہ جاتا. وہاں گئے تو دوست نے دسترخوان لگا دیا, اب پاگل ہو گئے, اور رمضان کا مہینہ ہے, میں روزے سے ہوں, بھلا کھانا کھاؤں گا؟ کہ یار تم لوگ بالکل جو ہے وہ کٹملہ ہو, خدا سے اتنا تم لوگ یہ جو ہے بدگمان کیوں ہو؟ کچھ تو اللہ سے حسن ظن رکھو. میں کہ تھوڑی بہت غلطیاں وہ معاف نہ کرے گا تو غفار الذنوب کا ہے کا ٹھہرا, غفار الذنوب کا ہے کا ہے, ارے بعد میں توبہ کر لینا, قضا کر لینا ماہ رمضان کی, بعد میں رکھ لینا اسے. اتنا اسے کھوپڑی کھائی کہ وہ کھانا کھانے کو تیار ہو گئے, کھا لیا. جب کھا لیا تو اس کے بعد شراب کی بوتل لا کے اس نے رکھ دی. دیکھیے مرحلہ بے مرحلہ کس طرح انسان یہ جو ہے سکوت کرتا ہے. چھوٹی سی چیز سے بات شروع ہوتی ہے, جا رہا ہے مسجد, کبھی وقت نہیں ہوا, وقت نہیں ہوا تلاوت قرآن کریں گے, دعا پڑھیں گے, مولا سے چار یہ جو ہے باتیں پوچھیں گے, مسئلے پوچھیں گے, اس کے ساتھ بیٹھنے میں ہمیں کیا ملے گا؟ نظر انداز کیا, مولا کی جو ہے یہ جو ہے نشست کو, مصاحبت کو مؤخر کر دیا دوست کی جو ہے مصاحبت پر. لا کے بہت لگا دماغ خراب ہے تمہارا, کہ بھائی اب تو گناہ کر ہی چکے یار, اکٹھا معافی مانگ لینا, اب توبہ تو کرنا ہی ہے, اکٹھا توبہ کر لینا, اور بڑی اچھی ہے, 100 سال پرانی ہے, 50 سال پرانی ہے, جانے کیا ہے, اسپیشل ہے, کہاں سے آئی ہے, کہاں سے آئی ہے. خیر اتنا وہ کیا کہ پی لیا. اب پی لیا تو بہکے, پینے کے عادی تو تھے نہیں, پی لیا تو بہکے, مستانہ نعرے یہ جو ہے بلند ہونے لگے, آواز مسجد میں پہنچ گئی, گھر پاسی میں تو تھا, مستانہ ناروں کی آواز میں پہنچے. مولا نے پوچھا کیا ہے؟ کہا جی وہ آپ کا مداح, آپ کا شاعر نجاشی پی کر کے مست ہو گیا ہے. مولا نے کہا پکڑ کے لاؤ, گرفتار کر کے لاؤ. اب جب پکڑنے کے لیے گئے بھاگ گیا. اب قبیلے والے, خاندان والے دباؤ ڈال رہے ہیں, سفارشی آ رہی ہیں, یہ تو پارٹی کا ورکر ہے, پارٹی ورکروں کا تو ساتھ خون ایسے بھی معاف ہوتا ہے. عدالتیں تو دوسروں کے لیے ہوتی ہیں, اخیار کے لیے ہوتی ہیں, ان کے جرائم پر نگاہ ہوتی, اپنوں پہ تو نہیں نہ ہوتی. جب حکومت تبدیل ہوتی تبھی آتی ہے گرفت میں, اسے پہلے تو اسے پوچھنے کسی میں ہمت نہیں ہوتی ہے. مولا یہ اپنا ہے, اپنا بھی نہیں ہے, مداح ہے, شاعر ہے. آج ہمارے مداح اپنے شعروں میں کیا کہتے ہیں, ہمیں کہے گا غم, ہمیں کہے گا ڈر, ہم تو مداح اہل بیت ہیں, منکر نکیر بھی قبر میں آئیں گے تو یا علی کہنا شروع کر دیں گے, خود ہی بھاگ جائیں گے منکر نکیر. نہ انہیں قبر کی پرواہ ہے, نہ انہیں قیامت کی پرواہ ہے, نہ انہیں محشر کی پرواہ ہے. کیوں؟ ہم تو مداح اہل بیت ہیں. یہ تو خیر کچھ پڑھتے ہیں جو سنتے ہیں ان کا بھی یہی دعویٰ ہے. اب یہاں دیکھیں عملی شکل. امیر المومنین نے دنیا میں اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ آخرت میں کیا ہونے والا ہے. آخرت کا نمونہ اسی دنیا میں مولا نے جو ہے وہ دکھا دیا کہ علی وہ آپ کا مدہ ہے, آپ کا چاہنے والا ہے, آپ کا شاعر ہے, اسے معاف کر دیجئے, چھوڑ دیجئے. علی نے کہا جرم ہوا ہے, کوئی بھی جرم کرے, اپنا جرم کرے یا پرایا جرم کرے, میری نگاہ میں فرق نہیں ہے. علی اس قبیلے کی حمایت سے آپ محروم ہو جائیں گے, ہو جائیں گے تو ہو جائیں گے, ہمیں اس حمایت کی پرواہ بھی نہیں ہے. کیونکہ ہم حمایت کس لیے چاہتے ہیں؟ ہم حمایت چاہتے ہیں, ہم تعاون چاہتے ہیں, تعاون علی البر و تقوی چاہتے ہیں, ہم نیکی میں تعاون چاہتے ہیں, ہم عدل کے لیے تعاون چاہتے ہیں, ہمیں قیام ظلم کے لیے کسی سے تعاون نہیں چاہیے. آخر میں دیکھا ماننے کو تیار نہیں, نجاشی بھاگ کے چلا گیا, پناہ گزین ہو گیا, معاویہ کے ہاں چلا گیا. معاویہ کو خبر نجاشی آیا ہے تو ہاتھوں ہاتھ لیا. آج بھی ہوتا نا, ادھر سے کوئی ادھر آتا ہے, کوئی خاص اس کا ہو تو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں نا, فورن ٹیلی ویژن اخبار یہ وہ سب انٹرویو کے لیے حاضر, ساری چیزیں. وہاں خبر ملی کہ نجاشی آیا, نجاشی کا بڑا نام تھا, نجاشی جس نے مدح علی میں سینکڑوں اشعار کہے ہیں, وہ نجاشی ادھر آ گیا, اتنا بڑا ادیب, اتنا بڑا شاعر ہماری طرف آ گیا ہے. فوراً معاویہ نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور ان کے اعزاز میں ایک پارٹی دے دی, ایک شام نجاشی کے نام, ایک پارٹی دے دی. بڑے بڑے سردار, قبائل کے سردار, فوج کے کمانڈر, شعرا, ادبا, بڑی بڑی ہستیاں سب بلائی گئی, بہترین بزم. تھوڑی سی پینے کے جرم علی نے ان کو تعقیب کیا, تو سب کچھ ہے پیو. اس کے بعد معاویہ نے کہا تم نے علی کی شان میں اتنا قصیدہ کہا, ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی تو علی نے تمہیں یہ سزا دی, تم نے ہمارے خلاف اتنے اشعار کہے, مگر میرا کرم دیکھو, وہ علی تھے اور یہ میں ہوں, میں نے تمہیں اتنا اعزاز دیا, اتنے اشعار تم نے علی کے شان میں کہے, تمہیں کیا کچھ ہماری شان میں بھی کہہ دو. نجاشی سے گناہ ہوا تھا مگر ضمیر پوری طرح سے جو ہے مردہ نہیں ہوا تھا, ابھی وہ محبت کی چنگاری ابھی تھی, موجود تھی. کھڑا ہو گیا نجاشی, سنو معاویہ نے مجھ سے کہا کہ میں کچھ اس کی شان میں کو تو سنو, میں علی کا شاعر ہوں, میں علی کا مدعا تھا, میں نے ایک چھوٹا سا جرم کیا یا یہ جو ہے بڑا سا جرم کیا جو بھی اسے کہہ لیں آپ, علی میرے اس جرم کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوئے, معاویہ نے مجھے ہاتھوں ہاتھ دیا, یہ سارا اعزاز, یہ ساری دعوتیں سے میرے صدقے میں ہیں, میں علی کے عدل سے بھاگ کر کے معاویہ کے ظلم کے سائے میں پناہ لینے کے لیے آیا ہوں. ظلم معاویہ کے سائے میں پناہ لینے کاہے سے بھاگ کے آیا ہوں, میں عدل علی سے بھاگ کر کے آیا ہوں. تو مولا کائنات کی نگاہ میں ظلم ظلم ہے, چھوٹا ظلم ہو یا بڑا ظلم ہو, اپنا ظلم کرے یا پرایا ظلم کرے, سب کو علی ایک نگاہ سے دیکھتے تھے. قتل علی فی محراب ہی لشدت عدل, اسی لیے تو ہے نا, میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ عدالت کرنے والے کو سب دوست رکھتے ہیں. اگر آپ کسی کا حق نہ ماریں, آپ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کریں, تو آپ تو محبوب خلائق بنیں گے. عدل کرنا اور بات ہے, ظلم کو روکنا اور بات ہے. مخالفتیں وہاں شروع ہوتی جب انسان جو ہے ظلم کو روکنا شروع کر دیتا ہے اور اس میں کسی تفریق کا قائل نہیں ہوتا ہے. چنانچہ مولا کائنات کہ بہت سارے جو ہے مخالفین پیدا ہو گئے, کوئی بھی علی سے کا مخالف اس لیے نہیں ہوا کہ علی نے اس کے ساتھ ظلم کیا تھا. جو بھی علی کا مخالف ہوا وہ علی کے انصاف کی وجہ سے ہوا اور اپنا پرایا کچھ نہیں. جناب عقیل مولا کائنات کے بھائی ہیں نا, بھائی ہیں جناب عقیل مولا کائنات کے. مولا کے پاس آتے ہیں, علی تھوڑا سا گیہوں دے دو, کوئی جاگیر نہیں مانگ رہے ہیں, افریقہ کا یہ جو ہے خمس نہیں مانگ رہے ہیں, لاکھوں کروڑوں کی بات نہیں ہے, عقیل کی حالت کیا ہے. خود مولا نے اپنے خطبے میں فرمایا ہے کہ علی عقیل کا عالم کیا تھا, عقیل کے بچوں کے چہرے بھوک سے جو ہے نیلے پڑ گئے تھے, زرد ہوتے ہیں نا پہلے, اتنی شدت کی بھوک ہے کہ بچے جو ہے وہ نیلے, بچوں کے چہرے جو ہے نیلے پڑ چکے, واقعا محتاج ہیں عقیل. یہ نہیں کہ عقیل جو ہے محتاج نہیں ہے, عقیل آتے ہیں اپنے حق سے زیادہ مانگنا چاہتے ہیں, جو سب کے لیے حق معین ہے, کیونکہ مولائے کائنات نے آنے کے بعد بیت المال کی تقسیم سب کے درمیان جو ہے مساوی کر دی تھی, برابر کر دی تھی, کوئی تفریق نہیں رہ گئی تھی. عرب, عجم, اپنا پرایا, مہاجر, انصار جتنے بھی تھے سب کو برابر. پہلا احتجاج اسی پر تو ہوا تھا, جی ہم تو مہاجر ہیں, ہم تو مجاہد ہیں, راہ خدا میں ہجرت کی ہے. کر راہ خدا میں ہجرت کی تھی یا پیسے کی راہ میں ہجرت کی تھی؟ اگر خدا کی راہ میں ہجرت کی, ثواب اللہ سے لینا, یہاں بیت المال جو تقسیم ہوگا وہ سب میں جو ہے برابر تقسیم ہوگا. تو عقیل کا جتنا حصہ بنتا تھا عقیل کو مل چکا, مگر ان کا خرچ پورا نہیں ہوا, مزید لینا چاہتے. مولا کے پاس جو کچھ اپنا تھا وہ ان کو دے دیا, بیت المال سے چاہ رہے تھے. مولا کائنات اب سبق دینا چاہتے ہیں, بتانا چاہتے. ایک دفعہ دیکھیے ہاں یا نام ہے کہ نہیں نہیں دیں گے تمہیں, لیکن نہیں, اس عمل کا انجام کیا ہوتا ہے اس انجام سے مولا آشنا کرنا چاہتے ہیں, تاکہ قیامت تک آنے والوں کے لیے سبق بن جائے. فقط مولا نہ کہہ دیتے تو نہ کہنے سے وہ سبق نہیں ملتا تھا. مولا نے ایک لوہا گرم کیا, انجام کیا ہوتا ہے نا انصافی کا, خرد برد کا بیت المال میں انجام کیا ہوتا ہے. آج ہمارے یہاں بیت المال میں خرد برد کرنا تو بائیں ہاتھ کا کھیل, اپنا پیدائشی حق سمجھتے ہیں. حکومت میں آ گئے ہیں تو ہمارا پیدائشی حق ہے. یہ تو مولا کائنات نے ایک لوہا گرم کیا, لوہا جب گرم ہو گیا تو عقیل کے جسم سے قریب کیا. جب عقیل نے لوہے کی گرمی کو محسوس کیا تو چیخ پڑے, علی یہ کیا کر رہے ہو, جلاؤ گے مجھے؟ اس وقت مولا نے کہا, اتئن من حدید احماها انسانها للعبه وتجرني الى نار سجرها جبارها لغضبه. عقیل, اس لوہے سے تم چلا اٹھے, چیخ پڑے, تمہاری فریاد بلند ہو گئی, جسے ایک انسان نے گرم کیا ہے, یہ جو ہے مذاق کے لیے گرم کیا ہے, اور تم مجھے اس آتش جہنم کی طرف لے جا رہے ہو جسے اس جبار نے سزا دینے کے لیے روشن کیا. آتش جہنم کہاں اور یہ لوہا کہاں؟ مولا سمجھا رہے ہیں, جب بھی بیت المال میں جو ہے خرد برد کی جائے گی, جب بھی ناانصافی کی جائے گی, جب بھی کسی ظلم کا ارتکاب کیا ہوگا, اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نار جہنم ہے. تم ایک معمولی سی تکلیف سے, ظاہر سے بات لوہے سے جلائیں گے تھوڑی سی تکلیف ہوگی تمہیں, تم ایک معمولی سی تکلیف سے چیخ اٹھے, میں آتش جہنم سے فریاد نہ کروں؟ تم مجھے آتش جہنم کی طرف لے جا رہے ہو. دوبارہ پھر عقیل آئے ایک مرتبہ, تم اللہ کائنات عقیل سے کہتے ہیں, یہ جو ہے وہ, یہ جو ہے جمعے کے دن آنا. جب جمعے کے دن عقیل آئے ہیں, مجمع بھرا ہوا ہے مسجد میں, مولا کہتے ہیں, عقیل تمہارا کیا خیال ہے ان مسلمانوں کے ساتھ خیانت کرنے میں؟ عقیل نے کہا, یہ تو بہت برا کام ہے, بہت برا عمل ہے, مسلمانوں کے ساتھ خیانت نہیں کی جا سکتی ہے. کہا, بیت المال سے تمہیں تمہارے حق کے خلاف دے دینا مسلمانوں کے مال میں خیانت ہی تو ہے. یا ایک صاحب اور آتے ہیں, ان کے آنے کے بعد جب وہ اسی چیز کا, چونکہ بہت سارے لوگ آتے ہیں نا, وقت ایک عقیل کا واقعہ نہیں ہے, بہت سارے لوگ آتے تھے, تقاضا کرتے تھے, مولا مختلف انداز سے اس مسئلے کو سمجھاتے تھے. بعضوں کے ہاں بیت المال میں چوری چوری نہیں ہے, کسی وقت کے یہ جو ہے متولی بن گئے ہیں, وہاں خرد برد کرنا اسے جرم نہیں مانا جاتا. چوری ان کے یہاں یہ کہ کسی کی جیب سے پیسہ نکال لینا, کسی کے گھر پہ ڈاکہ ڈال لینا, نقب لگانا, سیڑھی لگا کے کسی کے دیوار سے کود پڑنا, اسے وہ چوری مانتے ہیں. کسی ادارے کے اگر ذمہ دار ہیں, ادارے کے میں سے اگر انہوں نے تھوڑا بہت خرد برد کر دیا, اسے کوئی بڑی بات نہیں مانا جاتا ہے. مولا کائنات جو سبق دیتے ہیں, یہاں پر ایک صاحب آئے کہ مولا کچھ بیت المال سے حق سے زیادہ مانگ رہے ہیں, ایکسٹرا ہمیں دے دیجئے, ہم آپ کے طرفدار ہیں, ہم آپ کے چاہنے والے ہیں, پارٹی کی جو ہے ورکر ہیں, اپنے حق سے زیادہ کا تقاضا ہے. مولا کائنات نے کہا, اچھا شام ہونے تو, جب رات ہوئی, رات ہو گئی, کہنے لگے, جاؤ اس دکان سے جو ہے وہ تالا توڑ لو, تالا توڑ کے سامان نکال لو. بھلی کیا کہہ رہے ہیں, میں چوری کروں گا؟ آپ مجھے چوری کی دعوت دے رہے ہیں. مولا نے فرمایا, کیوں, ایک مسلمان کی دکان سے چوری کرنا چوری ہے, گناہ ہے؟ سارے مسلمانوں کے مال سے چوری کرنا گناہ نہیں ہے. یہ دکان ایک مسلمان کی دکان ہے, تو مجھے سارے مسلمانوں کی دکان سے, بیت المال سب کا مال ہے نا, سب شریک ہیں، سارے جو ہے مسلمانوں کا حق ہے. ایک دکان سے چوری کرنا اگر گناہ ہے تو تمام مسلمانوں کے مال سے چوری کرنا اس سے بڑا گناہ ہے. تو مجھے کس طرف لے جا رہے ہو؟ تو مولا نے نہ صرف یہ کہ ظلم اور ناانصافی کا ارتکاب نہیں کیا بلکہ لوگوں کو درس بھی دیتے تھے، قیامت تک آنے والے افراد کو بتانا چاہتے تھے کہ اسلام کی نگاہ میں ظلم اور ناانصافی، ستم کتنی یہ جو ہے خطرناک چیز ہے. لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نہ خود ظلم کرو، نہ خود ناانصافی کرو، اور ناانصافی پر کسی کی مدد کرو. کیونکہ جب انسان کسی ظالم کی جو ہے مدد کرتا ہے تو ظالم کی مدد کرنا ظلم ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من آنا ظالما فہو ظالم ومن خذله فہو عادل. اگر کوئی کسی ظالم کی جو ہے مدد کرتا ہے، اس کی اعانت کر دیتا ہے، کسی بھی طریقے سے اعانت کرے، وہ خود ظالم ہے، وہ خود ظالم ہے. یعنی یہ جو ہے مصداق کے لحاظ سے بھی ظالم ہے اور حکم کے لحاظ سے بھی ظالم. جو انجام اس ظالم کا ہوگا وہی انجام اس اعانت کرنے والے کا ہوگا، یہ جو ہے مدد کرنے والے کا ہوگا. یا چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو حدیث ہے، امام فرماتے ہیں من آنا ظالما علی المظلوم، جو کسی مظلوم کے خلاف کسی ظالم کی یہ جو ہے مدد کرتا ہے، لم یذل اللہ ساخطا علی حتی ینزع المعونہ، اس وقت تک اللہ اس سے ناراض رہتا ہے جب تک کہ وہ انسان اپنی مدد کو اس سے واپس نہیں لے لیتا. جب تک آپ کی مدد اس کے شامل حال ہے، جب تک آپ کی اعانت اسے حاصل ہے، اس وقت تک غضب خدا ایسی جو ہے مدد کرنے والے پر، ظالم پہ تو نازل ہوتا ہی ہے، جو اس کی جو ہے مدد کر رہا ہے، معاونت کر رہا ہے، کمک کر رہا ہے اس کی، وہ بھی اسی گناہ میں جو ہے وہ شامل ہوتا ہے. من مشا مع الظالم لیعینہ وانہ یعلم وہو یعلم انہ ظالم خرج من الاسلام یا خرج من الایمان، اس حد تک پیغمبر نے فرمایا ہے. اگر کوئی شخص کسی ظالم کے ہمراہ جا رہا ہے کاہے کے لیے؟ مدد کرنے کے لیے. ابھی مدد کی نہیں ہے، ابھی تو نکلا ہے گھر سے، ابھی تو فوج میں نام لکھایا ہے، چلا ہے، کاہے کے لیے چلا ہے؟ تاکہ اس کے ساتھ جا کر کے کسی مظلوم کے اوپر ظلم کرے، اس کی مدد کرے، اس کی اعانت کرے. گاڑی کرائے پر دے رہا ہے، گھر کرائے پر دے رہا ہے، سامان اس کے ہاتھ بیچ رہا ہے، بندوق بیچ رہا ہے، تلوار بیچ رہا ہے، اسلحہ بیچ رہا ہے، کھانا بیچ رہا ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو مدد پہنچائے اسے. نکلا اپنے گھر سے، من مشا مع الظالم لیعینہ، البتہ اس کو یہ پتا ہو کہ یہ ظالم ہے، ہم جانتے ہی نہیں. ایک صاحب آئے ہم سے، انہوں نے چاقو مانگا، ہمیں کیا پتا کاہے کے لیے لے رہے ہیں چاقو، شاید پھل کاٹنے کے لیے لے رہے ہیں چاقو، یہ جو ہے سبزی کاٹنے کے لیے چاقو لے رہے ہیں، وہ چاقو سے کئی استعمال ہو سکتا ہے نا. اور وہ جا کے انہوں نے کسی کو قتل کر دیا، اعانت ہے مگر ہمیں نہیں پتا تھا، ہم نہیں جانتے تھے. بات وہاں ہے جہاں جانتے ہیں. من مشا مع الظالم لیعینہ وان وہو یعلم انہ ظالم، نتیجہ کیا ہوگا؟ خرج من الاسلام یا خرج من الایمان، دو روایتیں ہیں، ایک جگہ ہے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، ایک ہے کہ وہ دائرے ایمان سے خارج ہو جائے گا. مددگار کی بات ہی ہو رہی ہے، جس نے جو ہے مدد کی ہے اس کے بارے میں ہے. ایک صاحب جو شیعہ ہونے کے دعوے دار تھے، تشیع کے دعوے دار تھے، وہ منصور دوانیقی کے دربار میں خادم تھے، خدمت کرتے تھے، وہاں پر حکومت سے وابستہ تھے. یہ جو ہے بڑے عہدے پہ تھے کہ چھوٹے عہدے پر تھے، اس کا تذکرہ روایت میں نہیں ہے. ایک شخص کی یہ جو ہے ملاقات ہو گئی، کہا تم مدعی تشیع، تم امام صادق کے چاہنے والے، ان کے پیروی کا دعویٰ کرتے یہاں کیسے ہو؟ کہا کیا ہوا؟ جاب کر رہا ہوں بھائی، میں جاب کر رہا ہوں، میری جاب ہے، ملازمت ہے، میری روزگار ہے میرا بھائی، مجھے منصور دوانیقی سے کیا لینا دینا ہے، میں کام کر رہا ہوں. اور کام بھی ہمارا یہ نہیں کہ کسی کو مارنے جانا ہے، فوج میں بھی نہیں ہوں، سپاہی بھی نہیں ہوں، اسلحہ بھی میرے پاس نہیں ہے، حکومت میں بہت سارے کام ہوتے ہیں نا، اس میں کیا حرج ہے؟ کہا چلو چلتے امام کے پاس، چل کے پوچھ لیتے، امام تو موجود ہیں. جو امام کے پاس پہنچے ہیں، امام کے سامنے مسئلہ رکھا گیا، امام نے کہا کہ تم جیسے لوگوں کی وجہ سے ہم آج خانہ نشین ہیں. اگر تم لوگوں نے منصور جیسے ظالموں کا ساتھ نہ دیا ہوتا تو آج ہم خانہ نشین نہ ہوتے. کیونکہ اکیلا منصور کیا کر لیتا؟ حکومت چلانے کے لیے افراد کی ضرورت ہے. اگر افراد ساتھ نہ دے تو حکومت تو خود بخود گر جائے گی. حکومت تو قائم ہی ہے آپ کے سہارے، یہ بہانہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم نہ کریں گے تو کوئی اور. انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا اس کو، ظلم کی حمایت کرنے کے مختلف یہ جو ہے شکلیں ہوتی ہیں، سب کو عرض کروں گا. تم جیسے افراد کی وجہ سے ظالم حکومتوں سے کس حد تک تعاون کیا جا سکتا ہے، کس حد تک تعاون نہیں کیا جا سکتا، ظالم حکومتوں میں کتنا کام کیا جا سکتا ہے، کتنا کام نہیں کیا جا سکتا، کیا جاب کرنا جائز ہے کہ ناجائز. ائمہ نے اس کی پوری تصویر کشی کر دی ہے، پوری تصویر کشی اس کی ائمہ نے کر دی. کوئی چیز یہ جو ہے مبہم نہیں چھوڑی ہے. دو چہرے ہیں، ایک کو حکومت میں کام کرنے کے لیے امام خود بھیج رہے ہیں، دوسرے کو تعاون کرنے سے منع کر رہے ہیں. کیسے بھائی؟ امام کے ہاں دوہرا معیار نہیں ہے، معیار ایک ہے. یہ نہیں کہ اچھا چاہیے اپنے دوست ہیں تم جاؤ کوئی بات نہیں، ان سے تھوڑا تعلقات کم ہے، نہیں تمہارے لیے حرام. یہ ہم جیسے جو ہے مولوی نہیں ہے کہ آپ کا چہرہ دیکھ دیکھ کر کے حکم کو تبدیل کرتے رہیں. یہ مجمع میں کچھ اور بیان کریں گے، اس مجمع میں کچھ اور بیان کریں گے، دیکھیں گے کہاں پہ کون سی چیز چلتی ہے، مارکیٹ میں کیا چیز جو ہے پسند کی جاتی ہے. ایک چیز ہمارے یہاں، ہم ان لوگوں کے درمیان جو ممبر پہ آتے ہیں، ایک مشہور سی چیز ہو گئی کہ پبلک کیا پسند کرتی ہے. عجب ہے، عجب ہے، ہم اپنے کو وارث رسول سمجھتے ہیں اور ہمارے اندر اخلاقی جرات ایک ڈاکٹر کے برابر بھی نہیں ہے. ایک مادی ڈاکٹر تو بیٹھا ہی ہے پیسہ کمانے کے لیے، کائے کے لیے بیٹھا ہے وہ تو بیٹھا ہی ہے پیسہ کمانے کے لیے، مگر اس کے اندر بھی اخلاقی شہامت ہے. وہ مریض کی چاہت کو کبھی نہیں دیکھتا ہے، اس کی جو ہے مصلحت کو دیکھتا ہے. آپ نے کوئی ڈاکٹر دیکھا ہے کہ وہ پیشنٹ کی چاہت کے مطابق نسخہ لکھے؟ اچھا بتائیے آپ کو کیا کیا اچھا لگتا ہے. آپ شوگر کے پیشنٹ نے بتائیے کیا کیا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے حلوہ بہت پسند ہے. اچھا ٹھیک ہے تم کھاؤ، کوئی بات نہیں. کبھی دیکھا آپ نے آج تک کسی ڈاکٹر کو؟ ڈاکٹر مریض کی جو ہے مصلحتوں کو دیکھتا ہے، اس کی پسند اور ناپسند کی پرواہ نہیں کرتا، جبکہ اس کی نگاہ میں خدا نہیں ہے. بتا ہر ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت سارے ڈاکٹر ہیں جو ہے خدا پرست ہیں، لیکن عام طور سے اگر آپ دیکھیں گے ڈاکٹر ہے آیا ہی اسی لیے، لاکھوں ڈالر خرچ کر کے ڈاکٹر بنا ہے، تو کروڑوں تو کمانا ہی ہے اسے، بزنس ہے اس کا، انویسٹ کیا ہے. مگر وہ ڈاکٹر جو پیسہ کمانے ہی کے لیے بیٹھا ہے، وہ بھی اس بات کی پرواہ نہیں کرتا ہے کہ ہمارے پیشنٹ کو پسند کیا ہے ناپسند کیا ہے. تو ہم جو یہاں دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ کے لیے آئے ہیں، ہم خدا کے لیے آئے ہیں، ہم کس طرح سے اپنے جو ہے سامعین کی پسند اور ناپسند کا لحاظ کر سکتے ہیں؟ ہمارے سامعین کیا پسند کریں گے کیا ناپسند کریں گے؟ بہرحال ہو جاتا ہے، انہوں نے اس مجمع کو دیکھا اور پڑھا، وہ مجمع گئے تو پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے کیا چلتا ہے وہاں. دیکھیں ہر چیز کو معیار بدل گیا ہے نا، کیا چلتا ہے، چلتا کیا مطلب ہے. دین خدا ہر جگہ ایک ہے، ہندوستان اور امریکہ میں کیا فرق ہو جاتا ہے؟ دین خدا صبح شام میں کوئی فرق ہو جاتا ہے؟ اس مجمع میں اس مجمع میں کوئی فرق ہو جائے گا؟ دین خدا ہر جگہ ایک ہے. جو دین خدا آئی سی میں ہے وہی الغدیر میں، وہی آئی پی ایف میں، وہی علی اسکول میں، وہی جو ہے المرتضیٰ میں، جتنے بھی مراکز ہیں ہر جگہ پر ایک ہی دین ہے، سب ایک ہی دین کے ماننے والے، سب ایک ہی علی کے پیرو ہیں، سب ایک ہی حسین کے ماتمدار ہیں. ایسا تو نہیں کہ وہاں کے ماتمدار اور ہیں، یہاں کے ماتمدار اور ہیں، یہاں کے چاہنے والے اور ہیں، وہاں کے چاہنے والے اور ہیں، یہاں کے پیرو اور ہیں، وہاں کے پیرو اور ہیں، سب ایک ہیں. امام صادق علیہ السلام خود سے علی ابن یقین کو، تو علی ابن یقین کو مولا خود بھیجتے ہیں کہ جاؤ، یہ جو وزیر بن گئے عباسی خلافت میں، وزیر یعنی یہ جو ہے وزیر اعظم. اس زمانے میں 10 یہ جو ہے وزارتیں نہیں ہوتی تھی، ایک ہی وزارت ہوتی تھی. وزیر یعنی وزیر اعظم، سربراہ ہے مملکت خلیفہ کے بعد، پورے اختیارات پورے پاور اس کے پاس ہوتے تھے. علی ابن یقین کو بھیج دیا، علی ابن یقطین خلیفہ کے دربار میں ہیں. خب اور ادھر سے صفوان جمال امام یہ جو ہے موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام صفوان جمال نے, صفوان جمال جمال کہتے ہیں اونٹ والے کو, ان کے پاس اونٹ کا کاروبار تھا, بزنس تھا, جیسے آج کل یہ جو ہے گاڑیوں کا بزنس ہوتا ہے نا, بہت سے لوگوں کے پاس سینکڑوں گاڑیاں ہیں, وہ یہ جو ہے رینٹ پہ دیتے ہیں, ہائر ہوتی ہیں ان کی گاڑیاں جاتی ہیں, اسی طریقے کو زمانے میں اونٹ کا زمانہ تھا, صفوان کے پاس ہزاروں اونٹ ہے, بہت بڑا بیڑا ہے ان کے پاس اونٹوں کا. ہارون کو حج کرنے کے لیے جانا ہے, ہارون حج کرنے کے لیے جا رہا ہے. ہارون کے حکومت میں بہت سارے اونٹ ہیں لیکن اکیلا تو نہیں نہ جا رہا ہے, لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہا ہے. آج بھی حکومتوں کے ہیں جب کوئی خاص یہ جو ہے وقت آ جاتا ہے, خاص یہ جو ہے فنکشن ہوتا ہے, تو اپنی گاڑیوں کے بیڑے سے ہٹ کر ان کو باہر سے بھی گاڑیاں ہائر کرنی پڑتی ہیں. ہارون کو اونٹ کی ضرورت ہے, سینکڑوں اونٹ چاہیے, کس سے لیں؟ سب سے بڑا بزنس مین کون ہے؟ صفوان جمال ہے. خوب غور سے سنیں, بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں جی تمہارا بزنس ہے, اب بزنس تو نہیں چھوڑ سکتے, حرام ہو چاہے حلال. صفوان جمال سے ہارون نے اونٹ کرائے پہ لیے, ایگریمنٹ ہو گیا. امام کو خبر ملی, بلوایا صفوان کو, کہا صفوان, صفوان چاہنے والے ہیں امام کے, موتی ہیں, فرما بردار ہیں. صفوان میں نے سنا ہے کہ تم نے ہارون کو اونٹ کرائے پہ دیے. کہا مولا کسی برے کام کے لیے نہیں, کہیں جنگ ونگ نہیں ہونے کے, حملہ کرنے نہیں جا رہے, حج کرنے جا رہے ہیں. کہ حج کے لیے صحیح, مگر سب ہارون ہے کون؟ ایک ظالم ہے. یہ بتاؤ جب تک ہارون حج کر کے صحیح و سالم واپس نہیں آ جاتا, اس وقت خدا سے تمہاری دعا کیا ہوگی؟ مر جائے راستے میں ہارون, یا صحیح و سالم پلٹ کے آئے؟ مولا دعا تو یہی ہے, دعا تو یہی کہ صحیح و سالم پلٹ کے آئے, کیونکہ اگر راستے میں مر گیا تو ہمارا پیسہ کون دے گا, ہمارا اونٹ کون واپس کرے گا؟ ظالم کی حیات کی ایک لحظے کے لیے بھی آرزو کرنا ظلم ہے, گناہ ہے. امام دیکھ رہے ہیں کہ صفوان جمال میں وہ ظرفیت نہیں ہے, صفوان جمال کو ہارون کے ساتھ تعاون, اتنا تعاون کرنے سے بھی منع کر دیا. البتہ صفوان عاشق امام ہے, پیرو امام ہے, ہماری طرح سے فقط دعوے دار نہیں ہے, فقط مدعی نہیں ہے, امام کی محبت کا, تشیع کا فقط دعوے دار نہیں ہے, عملاً شیعہ ہے. الشیعہ من شاء یا علی, شیعہ وہ ہے جو ائمہ کے نقش قدم پر چلے. شیعہ فقط نعرہ لگانے والے کو نہیں کہتے, شیعہ فقط نام سے اپنے کو شیعہ کہنے والے کو نہیں کہتے, شیعہ فقط وہ نہیں ہے جو فضائل کو بیان کرے یا فضائل کو سن لے, شیعہ وہ ہے من شاء یا علی تو نقش قدم پر چلے. صفوان نے کہا ٹھیک ہے, نہیں دیں گے, ہم نہیں دیں گے, حکومت سے انکار کیسے کر سکتے ہیں, الا ممکن ہے حکومت کو نہ دیں گے. صفوان نے سارے اونٹ اپنے بیچ دیے, کاروبار ہی بند کر دیا. ہارون سے جا کے کہا بھائی میں بوڑھا ہو گیا ہوں, مجھ سے اب کام نہیں ہو پاتا ہے, میں نے سارے اونٹ بیچ دیے ہیں, میں تمہیں نہیں دے سکتا. ہارون بھاپ گیا, کہنے لگا کہ اگر پرانے تعلقات نہ ہوتے تو میں تمہیں بتاتا, مجھے معلوم ہے تم نے کس کے اشارے پہ کیا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک طرف سے امام صادق علی بن یقطین کو بھیج رہے ہیں, وہ معمولی نہیں, وزیر بنا رہے ہیں, وزیر اعظم بنا رہے ہیں حکومت میں. دوسری طرف سے امام ہفتم صفوان جمال کو اتنی بھی اجازت نہیں دیتے. یہ فرق کیوں ہے؟ فرق اس لیے ہے کہ امام نے ایک معیار مقرر کر رکھا ہے, دیکھو تم وہاں جا رہے ہو ظالم کو مدد دینے جا رہے ہو یا ظالم سے جو ہے مدد لینے جا رہے ہو. ایک دفعہ آپ ظالم حکومت میں شامل ہوتے ہیں تاکہ اپنے بھائیوں کی جو ہے مدد کر سکے, اسلام کی خدمت کر سکے, اسلام کے ساتھ تب اسے مدد نہیں پہنچاتے ہیں بلکہ خود مدد دیتے ہیں, اس سے اس کی جو ہے مشینری کو آپ اسلام کے حق میں استعمال کر سکتے ہیں, اتنی آپ میں صلاحیت ہے, ظرفیت ہے. منصور دوانگی کا زمانہ وہ ہے جب شیعوں پر تشدد بہت ہو رہا ہے, سادات پر تشدد بہت ہو رہا ہے, بغداد کی دیواروں میں جو سادات چنے گئے ہیں وہ جو ہے منصور دوانگی ہی کے زمانے میں تو ہیں. ایسے میں ضرورت ہے کہ ایسے کہ جو اندر سے جا کر کے ہماری یہ جو ہے مدد کر سکے. علی بن یقطین کو امام نے بھیجا ہے وہاں جا کر کے شیعوں کی حمایت کرو, شیعوں کو جو ہے وہ دفاع کرو. شیعوں پر بھاری ٹیکس لگا دیے جاتے تھے, ارے ابن یقین تقیہ میں ہیں, پتہ نہیں ہے کہ امام کے چاہنے والے ہیں, کسی نہ کسی بہانے سے اس ٹیکس کو علی ابن یقین ہٹوا دیتے ہیں, یا اگر ٹیکس ہٹتا بھی نہیں ہے تو اندر سے ان کی جو ہے شیعوں کی جو ہے مدد کر دیتے ہیں تاکہ اس مدد کے ذریعے سے اس ٹیکس کو وہ ادا کر سکے. سارا ہم و غم علی ابن یقین کا یہی ہے کہ وہ شیعوں کی ہیلپ کر سکیں, یہ جو ہے مدد کر سکے. علی ابن یقین نے وزارت اس لیے نہیں قبول کی تھی کہ وہ اکڑ کے کہہ سکے کہ ہم وزیر ہیں, ہمارے پاس یہ منصب ہے. علی ابن یقین حکومت میں حکومت کے مادی امتیازات سے فائدہ اٹھانے نہیں گئے تھے, اپنی ذات کے لیے. چنانچہ ایک واقعہ سے اس سے ثابت ہو جاتا ہے, ایک شیعہ علی ابن یقین کے پاس پہنچتا ہے. خب ایک نفسیات ہے نا, اگر کسی کو پتا چل جائے کہ فلاں شہر میں کوئی بڑا افسر ہے جو شیعوں کی بات کو سنتا ہے تو سب شیعہ اس کے پاس پہنچتے ہیں نا, اور ہر آدمی سمجھتا ہے میں ہی تو آیا ہوں. اکثر ہی ہوتا ہے, ہر آدمی سمجھتا ہے میں ہی تو آیا ہوں. اور کبھی کبھی اس کے پاس 100 لوگ آ چکے, اس کی بھی ایک جو ہے کیپیسٹی ہوتی ہے, ایک ظرفیت ہوتی ہے, تھک جاتا ہے کبھی انسان. علی ابن یقین کا بھی یہی حال ہے, کسی موڈ میں تھکے ہوئے ہیں یا کسی جو ہے پریشانی میں, ایک شیعہ آتا ہے, میں شیعہ ہوں میرا یہ کام کر دو. علی ابن یقین غصے میں تھا کہ شیعہ ہو تو ہم کیا کریں, وہ تو ہو بھگا دیا ان کو, ہاں تم سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے. شیعہ واپس آیا امام کی خدمت میں, حضور آپ نے فرمایا تھا وہاں چلے جاؤ, وہاں تو یہ جواب ملا مجھے. علی ابن یقین نے مجھے دو ٹوک جواب دے دیا, بھگا دیا, میرا کام نہیں کیا. ٹھیک, علی ابن یقین بغداد سے مدینے آئے, امام کی خدمت میں حاضر ہوئے, امام نے علی ابن یقین سے ملنے سے انکار کر دیا, تم سے نہیں ملتا, میرے پاس وقت نہیں ہے تم سے ملنے کا. بہت پریشان ہوئے, زمین پر گر پڑے. علی ابن یقین مولا ایسے کون سے بھاپ گئے نا کہ لہجے میں جو ہے ناراضگی ہے, ورنہ علی ابن یقین سے ملاقات کے لیے مولا بے چین رہتے تھے. مولا مجھ سے کون سی ایسی جو ہے غلطی اور خطا ہو گئی ہے کہ آج آپ نے اتنی سختی اپنا لی ہے, مجھ سے بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. کہ تمہارے پاس اگر ہمارے شیعوں کے لیے وقت نہیں ہے تو ہمارے پاس تمہارے لیے وقت نہیں ہے. احساس ہو گیا خطا کا علی ابن یقین کو, مولا مجھ سے خطا ہو گیا, میں معافی مانگتا ہوں. کہا ایسے نہیں, اس سے معافی مانگو. کہا وہ تو کوفے میں ہے, ہم مدینے میں ہیں. کہا تو معافی کے لیے تیار ہو جاؤ, وہاں تک پہنچانا میرا کام ہے. کہا مولا میں تیار ہوں. کہا بقی میں چلے جاؤ, ایک سواری تمہیں ملے گی, اس پہ سوار ہو جاؤ, پہنچ جاؤ گے. بقی میں آیا علی ابن یقین, سواری کو تیار پایا, سواری پر بیٹھے فوراً کوفے میں, تیول عرض فوراً کوفے میں. پتا ڈھونڈا اس کا, اس شیعہ کے گھر گئے, دق الباب کیا, دروازہ کھلا, اس شیعہ نے دیکھا علی ابن یقین کو, پہلے تو بیچارہ پریشان ہو گیا کون سی جو ہے مصیبت آئی, مگر دیکھا کہ وہ ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں. ایک وزیر ہے, سربراہ مملکت ہے, وزیر اعظم ہے, ہاتھ جوڑے کھڑا ہے. بھائی مجھ سے خطا ہو گئی, میں نے اس دن تم کو ڈانٹ دیا تھا, مجھے بغداد سے یہاں تم معافی مانگنے کے لیے آئے ہو. ہاں میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں. کہا جاؤ میں نے تمہیں معافی. کہا ایسے نہیں, میں اپنا رخسار زمین پہ رکھتا ہوں, تم اپنا پیر میرے چہرے پر رکھ کے کہو کہ علی ابن یقین جا تجھے معاف کیا. علی ابن یقین کاہے کے لیے گئے تھے, حکومت میں گئے ہیں, حکومت میں شامل کیا ہے ان کو امام نے, کاہے کے لیے, تشیعوں کی خدمت کے لیے, شیعوں کی خدمت کے لیے, دین کی خدمت کے لیے, تاکہ حکومت کے خفیہ منصوبوں سے امام کو آگاہی حاصل ہوتی رہے, وہاں کی خبریں امام تک پہنچتی رہے کہ آج حکومت کون سی سازش تیار کر رہی ہے جس کا توڑ کیا جا سکے. اگر یہ جذبہ ہے, اگر اتنی ظرفیت ہے, اتنی صلاحیت اگر ہمارے اندر ہے, ہم خود ان کے ہمراہ نہ ہو جائے, ان کے وسائل کو دین کے کام میں اگر لانے کی ہمارے اندر صلاحیت موجود ہے, علی ابن یقین کی طرح بسم اللہ ہمیں آنا چاہیے. لیکن اگر ہمارے اندر وہ ظرفیت نہیں ہے تو جس طرح سے صفوان جمال کو امام نے روک دیا, ہمیں بھی حق نہیں ہے کسی ظالم کے ساتھ تعاون کرنے کا, کسی ظالم کے ساتھ ظالم کی یہ جو ہے مدد کرنے کا. ظالم کی مدد نہیں کرنا ہے بلکہ مظلوم کی مدد کرنا ہے. مولا کائنات نے جو یہ جو ہے وصیت کی تھی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو, اس میں یہی تو کہا تھا نا, اعملا للحق, امر لال حسن حسین. بتا وصیت حسن حسین کو, پیغام ہمارے لیے ہے, حسن حسین محتاج یہ جو ہے نصیحت نہیں ہے, وہ خود امام ہیں. اعملوا للحق, بیٹا دیکھو تمہاری زندگی کا ہر عمل حق کے لیے ہونا چاہیے. قولا للحق, دیکھو جب بھی تمہاری زبان سے کوئی جملہ نکلے تو حق کی حمایت کا جملہ نکلے. کبھی ایسا نہ ہو کہ زبان سے کوئی جملہ نکلے, زبان سے کوئی بات کہو جس سے باطل کو فائدہ پہنچ جائے. قولا للحق وعملا للاجر, اور جب بھی کوئی کام انجام دو تمہارا ہر عمل ایسا ہو جس پر خدا تمہیں ثواب عطا کرے. حتیٰ کوئی یہ جو ہے مباح کام بھی نہیں, وعملا للاجر, اجر کس چیز سے ملتا ہے, یا واجب پر یا استحباب پہ ملتا ہے. وعملا للاجر, تمہارا ہر عمل اجر و ثواب کے لیے. کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا, دیکھو تم ظالموں کے ہمیشہ دشمن بننا اور مظلوموں کے ہمیشہ مددگار بننا. یہ تعلیم ہے مولا علی کی. آج اگر ہم علی کے چاہنے والے ہیں, آج اگر ہم علی کے شیعہ ہیں, شیعہ کون ہے؟ الشیعہ من شایع علی, شیعہ اسے کہتے ہیں جو علی کے نقش قدم پر چلے. جدھر جدھر علی جا رہے ہیں ادھر ادھر ہم اگر چل رہے ہیں, اگر علی کی باتوں کو ہم سن رہے ہیں, اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, عمل کرنے کی کوشش اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم حق رکھتے ہیں کہ اپنے کو شیعہ کہیں. یہی تعلیمات تھیں, قرآن کی تعلیم, پیغمبر کی تعلیم, مولا علی کی تعلیم تھی کہ جو حق کے متوالے کربلا میں مظلوم کی حمایت اور ظالم کی جو ہے مخالفت کے لیے اکٹھا ہو گئے. یہی وہ جذبہ تھا جو ماؤں کو مجبور کر رہا تھا کہ اپنے لالوں کو مظلوم کی حمایت پر قربان ہو جانے کے لیے تیار کر رہی تھی. یہی جذبہ تھا نا کہ شب عاشور جناب زینب اپنے دونوں لاڈلوں کو بٹھالے ہوئے نصیحت کر رہی ہیں, میرے لال دیکھو کل آج کل کا دن مظلوم کی حمایت کا دن ہے, بیٹا کل اپنے کو اپنے مامو جان پر سے قربان کر دینا, حسین سے بڑا مظلوم کون ہے. بیٹا کل مامو جان پر سے اپنے کو قربان کر دینا. بیٹا دیکھو قربانی میں کسی سے پیچھے نہ رہ جانا, ایسا نہ ہو کہ مجھے بھابھی ام فروا سے شرمندہ ہونا پڑے, قاسم شہید ہو جائے تم زندہ رہ جاؤ, ایسا نہ ہو کہ علی اکبر شہید ہو جائے تم زندہ رہ جاؤ. بیٹا دیکھو تم جعفر تیار کے پوتے ہو, تم حیدر کرار کے نواسے ہو. بیٹا کل اپنے دادا اور نانا کی شجاعت کے جوہر دکھا دینا. اللہ ہر ماں اپنے بچے کی حیات کی دعا کرتی ہے, اپنے اس بچے کی زندگی کی آرزو کرتی ہے, اپنے بچوں کو ان جگہوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتی ہے جہاں اس کے بچوں کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. یہ کیسی ماں تھی, یہ کیسی ماں تھی, یہ علی کی پروردہ ماں تھی. کون للظالم خصما وللمظلوم عونا, اگر عورت سے اسلام نے جہاد کو ساقط کر دیا, میں اگر میدان میں نہیں جا سکتی تو اپنی گود کے پالوں کو بھیجوں گی اپنے مظلوم بھائی حسین کی حمایت کے لیے. صبح عاشور جب نمودار ہوئی, جنگ جب شروع ہوئی ہے, اسی وقت سے اونو محمد کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح سے ہمیں اجازت مل جائے اور ہم میدان میں جا کر کے مظلوم کی حمایت کا فریضہ انجام دے سکیں. لیکن جب تک اصحاب زندہ رہے, اصحاب باوفا برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے ہوتے ہوئے خاندان اہل بیت کی کسی فرد پر کوئی آنچ آ جائے. جب سارے کے سارے انصار شہید ہو چکے, اقربا کی باری آئی ہے, زینب کے یہ دونوں لاڈلے اپنے ماموں کی خدمت میں آتے ہیں, مامو جان ہمیں اجازت ملے, مگر حسین کس دل سے اجازت دے؟ حسین اجازت نہیں دے رہے ہیں. ارے بہن زینب کے لاڈلے ہیں, میری چہیتی بہن زینب کے لاڈلے, کس طرح میں ان کو اپنے اوپر سے قربان کر دوں؟ جب کافی عرصہ گزر گیا, زینب نے دیکھا ابھی تک انہوں محمد میدان میں نہیں گئے ہیں, دونوں شہزادوں کو جو ہے بلایا, کہا شہزادو تم بھول گئے میری رات کی نصیحت, رات میں نے تم سے کیا کہا تھا, تم ابھی تک زندہ ہو, کیا تم انتظار کر رہے ہو قاسم کے شہید ہو جانے کا, کیا تم انتظار کر رہے ہو علی اکبر کے شہید ہو جانے؟ بچے ہاتھ جوڑ کے کہتے نہیں مادر گرامی, ہمیں آپ کی تعلیمات پوری یاد ہیں, ہمیں آپ کا پورا سبق یاد ہے, مگر کیا کریں مامو جان ہمیں اجازت ہی نہیں دیتے ہیں. ایک دفعہ زینب نے فضا کو بلایا, فضا جا میرے بھیا کو بلا لا. فضا گئیں, مولا آپ کو بہن زینب بلا رہی ہیں, حسین خیمے میں آئے, بہن خیریت تو ہے, بھائی کو کس لیے بلایا ہے؟ کہا بھیا بتائیے کیا میرے بچوں سے کوئی خطا ہو گئی ہے, میرے بچوں سے کوئی غلطی ہو گئی جو آپ انہیں اجازت نہیں دیتے ہیں؟ کہا بہن زینب نہیں ایسا نہیں ہے, لیکن بہن زینب آخر میرا امتحان نہ لو, میں کس دل سے انہوں محمد کو اجازت دے دوں؟ زینب کہتی بھیا بتائیے کبھی زینب نے آپ سے کچھ مانگا ہے؟ کہا نہیں بہن زینب. کہا تو آج زینب آپ سے مانگ رہی ہے, آج زینب آپ سے مانگ رہی ہے. ارے وومن لوگ
عموماً مائیں اپنے بچوں کی زندگی مانگتی ہیں. زینب حسین سے کہتی ہے بھیا بس واحد مانگ زینب کی یہ ہے کہ میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دی جائے. زینب کی سفارش سے اونو محمد کو اجازت ملی, خیمے سے باہر نکلے. عباس جیسے استاد نے بچوں کو سوار کیا, اسلحوں سے آراستہ کیا, گھوڑے پہ بیٹھ کر کے اون چلے, محمد چلے. دونوں بچوں نے میدان میں آنے کے بعد یہ جو ہے رجز پڑھا. کوئی کہتا ہے پہچانتے ہو ہم کون ہم ہیں, ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں. کوئی کہتا ہے جانتے ہو کون ہے, ہم جعفر تیار کے پوتے ہیں. تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارا مامو اکیلا ہے, ہمارا آقا اکیلا ہے, جو چاہو گے اس کے ساتھ برتاؤ کر لو گے. ہرگز ممکن نہیں ہے. جب تک ہم زندہ ہیں اپنے مامو جان پر کوئی آنچ نہ آنے دیں گے. دونوں شہزادے شجاعت کے جوہر دکھاتے جا رہے ہیں, لڑتے جا رہے ہیں, لڑتے لڑتے آخر چاروں طرف سے انہیں گھیر لیا گیا ہے. کہیں سے تلوار کے زخم لگ رہے ہیں, کہیں سے تیر کے زخم لگ رہے ہیں, کہیں سے نیزے کے زخم لگ رہے ہیں. اتنے زخمی ہو گئے بچے کہ اب بچوں سے گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا. بچے گھوڑے سے زخمی ہو کر کے زمین پر آئے. جب زمین پہ آتے ہیں تو حسین کو پکارتے ہیں, ادرکنی, اے مامو جان میری مدد کی. حسین کے کانوں میں یہ آواز آنی تھی. ایک دفعہ عباس کو آواز دی, اے بھیا عباس, ارے اگر کوئی اکیلا ہوتا تو میں اٹھا لاتا, بھیا دو ہیں میرے ہمراہ چلو. حسین چلے, عباس چلے, اور محمد کو اٹھا کر کے لائے. ان کے لاشوں کو خیمے کے دروازے پہ رکھ دیا. فضا نے جا کے زینب سے کہا بی بی چلیے دیکھیے آپ کے شہزادے آ گئے ہیں, اور محمد آئے ہیں. زینب نے کہا میں نے انہیں یہ جو ہے زندہ واپس آنے کے لیے نہیں بھیجا تھا, کہا بی بی ذرا چل کے تو دیکھیے کس عالم میں. اب جو زینب آئی تو کیا دیکھا, دونوں نونہالوں کے جنازے زخموں سے چور پڑے ہوئے. زینب نے سجدے شکر میں سج رکھ دیا, اے میرے معبود تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے مجھے شرمندہ ہونے سے بچا لیا.
الا لعنة الله على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. سارے لہا واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. معبود واسطہ ہے لبیت اطہار کا, ہمیں ہمیشہ مظلوم کی حمایت اور ظالم کی جو ہے مخالفت کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے ہمیں یہ توفیق دے کہ ہمارے ہاتھ کبھی بھی کسی کے اوپر ظلم سے آلودہ نہ ہوں. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت دن بدن اضافہ فرما. بار الہا ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق کرامت فرما. میرے معبود تجھے واسطہ ہے اہل بیت اطہار کا, جو بیمار ہیں خاص طور سے جناب یہ جو ہے نقوی صاحب, آباد نقوی صاحب, انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. بار الہا صدقے میں اہل بیت اطہار کے جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عنایت فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما, جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی توفیق کرامت فرما. بار الہا اسلام اور مسلمانوں کی حمایت فرما. معبود دشمنان اسلام اگر قابل ہدایت ہیں تو ان کی ہدایت فرما, وإلا انہیں نیست و نابود فرما. بار الہا مراجع اعظم اور رہبر معظم کی حفاظت فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانه وانصاره. مات میں حسین.